हमको बना दे अदब का तो पैकर, करते रहे एहतराम शरीयत।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی ان نور بھری گھڑیوں میں احترام شریعت پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. القول البدی میں ہے، حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب اس محفل سے اٹھ کر نکلنے لگو تو پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے رب کا نام اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنا برکتوں والا ہے، کس قدر عظمتوں والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی جل جلالہ کا نام نام اسم گرامی آیا، اور صلی اللہ علی محمد، ہم نے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے نذرانے پیش کیے. محفل میں جائیں تو بیٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لیں، نکلیں تو اٹھتے وقت یہ کلمات طیبات پڑھ لیں. جب تک وہاں بیٹھیں گے آپ کی زبان غیبت سے محفوظ رہے گی، اور یہ پڑھ کے اٹھ کے آ جائیں گے تو وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی آپ کی غیبت نہیں کر سکے گا. یقیناً یہ ان مقدس ناموں کی برکتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں غیبت سے اور تمام تر گناہوں سے محفوظ رکھے. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب رب کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مبارک حیات میں ایک صاحب کسی قوم کے پاس سے گزرے. انہوں نے ان لوگوں کو سلام کیا، انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا. جب یہ وہاں سے تشریف لے گئے تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی. وہ گفتگو یہ تھی، کہنے لگے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا پانے کے لیے میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا. آپ جانتے ہیں کہ جب گفتگو وغیرہ کی جاتی ہے نا تو یہ جب تک میرے جذبات میرے دل کے اندر ہیں وہ میرے ہیں، لیکن جب میں نے کوئی بات اپنی زبان سے ادا کر دی تو اب وہ پرائی ہو گئی. میں نے جس کے سامنے بات بیان کی وہ پتہ نہیں کتنوں کے سامنے جا کر بات بیان کرے گا. تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ بات چلتے 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 جس کے بارے میں کی جاتی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے. ہم یہ بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بات میں نے کی ہے یہ تو بند کمرے میں کی ہے، یہ تو ایک فرد سے کی ہے، لیکن ایک فرد سے کی جانے والی بات نکلتے نکلتے کئی افراد کی طرف بڑھتی ہے، اور بعض اوقات صاحب معاملہ تک بھی جا پہنچتی ہے. جن کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ان کے بارے میں میں اپنے دل میں محبت کے جذبات نہیں پاتا اور میری یہ نفرت اللہ کے لیے، یہ بات ان تک پہنچ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, محبوب کا مبارک زمانہ ہے. تو یہ دور وہ تھا کہ جب کسی صاحب کو دوسرے کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوتی تو سرکار موجود تھے. تو ایک انداز یہ تھا کہ یہ خود نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا عندیہ پیش کرتے کہ حضور انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے. تو یہ صاحب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات جا کر بتائی. خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں, آقا انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں. میری آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کو اپنے پاس بلائیے اور بلا کر ان سے پوچھئے کہ یہ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا, وہ صاحب آ گئے. جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے یہ بات کی ہے, تو وہ دور پاکیزہ طبیعت والوں کا دور تھا, نیک سیرت والوں کا دور تھا. چونکہ چنانچہ اگر مگر کے چکر میں باتیں گھمانے پھرانے کا اس دور میں تو اس طرح کا تصور ہی نہیں تھا. تم نے یہ بات کی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ, میں نے یہ بات کی ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے اقرار کیا تو محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے, اگر تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو کہ میں نے بات کی ہے تو یہ بتاؤ کہ تم ان سے نفرت کیوں کرتے ہو. اب یہ صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے اور اپنی وضاحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں ان کا پڑوسی ہوں, ان کا گھر اور میرا گھر ساتھ ساتھ ہیں, اور میں ان کی بھلائی کا خواہاں ہوں. میرے دل میں کوئی اس طرح کی نفرت نہیں ہے جو خام خواہ والی نفرت ہو, میں تو ان کی بھلائی چاہتا ہوں. اور اللہ تعالی جل جلالہ کی قسم انہوں نے کھائی اور قسمیاں کہنے لگے کہ میں نے ان کو فرض نماز کے علاوہ کبھی کوئی نفلی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. فرض پڑھتے ہیں, واجبات ادا کرتے ہیں, نوافل کی طرف قدم بڑھانے کا سلسلہ ان کا نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فرض نماز یہ تو نیک اور بد سارے ہی پڑھتے ہیں, فرض نماز یہ تو سارے ہی ادا کرنے والے ہوا کرتے ہیں, تو ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ نوافل کی طرف بھی قدم بڑھاتے, یہ نفلی نماز نہیں پڑھتے, صرف فرض پڑھتے ہیں. فریادی عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ ان سے سوال کیجئے کہ جو فرض نماز میں ادا کرتا ہوں انہوں نے کبھی مجھے فرائض میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں تاخیر کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, وقت گزار کر نماز پڑھتا ہوں, نماز قضا کر دیتا ہوں, یا جو نماز میں ادا کرتا ہوں اس سے پہلے جو وضو کرتا ہوں انہوں نے میرے وضو میں کوئی کوتاہی پائی؟ میں رکوع اور سجدے نماز کے دوران ادا کرتا ہوں, کیا رکوع اور سجدے کا شریعت نے جو انداز بتایا ہے میں اس انداز کے مطابق ادا کرتا ہوں یا اس سے ہٹ کر ادا کرتا ہوں؟ جب یہ اس انداز میں سوالات کا سلسلہ ہوا تو وہ صاحب انکار کرنے لگے. خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں, حضور جو نماز ادا کرتے ہیں وہ وقت پر پڑھتے ہیں, درست پڑھتے ہیں, وضو میں کوئی کمی نہیں ہے, نماز میں کمی نہیں ہے, رکوع و سجود کی ادائیگی میں کمی نہیں ہے, نماز تو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد مزید عرض کرتے ہیں, حضور میں نے ان کو رمضان کے روزوں کے علاوہ کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا, نفلی روزہ بھی نہیں رکھتے, اور یہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے نا یہ تو سارے ہی رکھتے ہیں. نیک آدمی بھی رکھتا ہے, برا آدمی بھی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے, روزے تو سارے ہی رکھتے ہیں فرض روزے, لیکن نفلی روزوں کی طرف ان کا کبھی میلان پایا نہیں ہے. ماہ رمضان کے علاوہ کبھی انہوں نے روزہ نہیں رکھا. ان کا یہ اعتراض سن کر وہ صاحب پھر خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ ان سے سوال کیجئے کہ فرض روزوں کے بارے میں انہوں نے مجھے کبھی کوتاہی کرتے ہوئے پایا, میں نے فرض روزہ چھوڑ دیا ہو, یا روزے کے حق میں میں نے کبھی کو کوتاہی کی ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر وہ صاحب عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ فرض روزوں کے تو پابند ہیں, فرض روزوں میں کبھی کوتاہی نہیں کی, لیکن نفلی روزے نہیں رکھتے. اب اس کے بعد انہوں نے قسمیاں ایک اور بات ذکر کی، کہتے ہیں اللہ تعالی جل جلالہ کی قسم، یہ صاحب زکات کے علاوہ کبھی مساکین پر پیسہ خرچ نہیں کرتے، سائلین کو نہیں دیتے، صرف زکات ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم نے ان کو کبھی نہیں پایا، یہ زکات کی ادائیگی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ اس کے علاوہ بھی صدقہ کرتے، خیرات کرتے، اللہ کی راہ میں دیتے، لیکن یہ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ فریادی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا زکات کے معاملے میں ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ مجھ پر جتنی زکات بنتی تھی میں نے اتنی ادا نہیں کی، زکات کے معاملے میں نے کوئی کوتاہی کی ہو؟ وہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زکات تو یہ وقت پر ادا کرتے ہیں، پوری پوری ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو صدقہ خیرات کرنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری گفتگو پوری ہو گئی نا، تو یہ جنہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اگرچہ ان کا اپنا ایک ذہن تھا، اپنی ایک سوچ تھی کہ نفلی عبادت کی طرف بھی قدم بڑھانا چاہیے، صدقہ بھی کرنا چاہیے، خیرات بھی کرنی چاہیے، نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن جب یہ ساری گفتگو بارگاہ رسالت میں مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ کہنے والے کو ارشاد فرماتے ہیں، اٹھ، شاید یہ بندہ تم سے بہتر ہو۔ فرائض میں کوتاہی نہیں کرتے، کسی واجب میں کوتاہی نہیں کرتے، نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، اور یہ جملہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت والے جذبات پاتا ہوں، اٹھ، شاید یہ تم سے بہتر ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کو یہ کہہ کر وہاں سے اٹھا دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اگر دیکھا جائے نا تو چونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، مختلف طرح کی سوچ اور مختلف طرح کی طبیعتوں والے لوگ مسلمان ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، جب عبادت کا حکم دیا گیا ان کے جذبات یہ تھے کہ ہمیں اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جانا چاہیے، نوافر کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اور ان میں بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے اتنا کچھ نفلی عبادات کے حوالے سے کیا کہ اس موضوع کی طرف بڑھے نا تو کسی ایک صحابی کی سیرت کو بھی لیں تو ہر صحابی کی سیرت میں ایسے ایسے پیارے پہلو آپ کو دیکھنے سننے کو ملیں گے کہ عقل حیران ہوتی ہے ان کی عبادتوں کے انداز دیکھ کر۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے اس خیال کو روک دیا اور فرما دیا کہ اس طرح کی سوچ کسی کے بارے میں نہ رکھو، فرائض پر عمل کرنے والا تو ہے، نفلی عبادت کی طرف اگر اس انداز میں نہیں بڑھا تو پھر ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان سے نفرت کی جائے؟ اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں نا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری دوستی یہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے عموماً نہیں ہوتی، ہماری اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی، ان کی زبان پر تو یہ جملہ آیا نا کہ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے ان سے نفرت کرتا ہوں، کیوں؟ انہیں نفلی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری دوستیاں یہ بھی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے ہوتی ہیں اور ہماری دشمنیاں بھی انہی معاملات کے فروغ کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم اگر کسی کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں نا تو وہ بھی بعض اوقات یہ دیکھ کر کہ یہ بندہ کام آ سکتا ہے یا کام نہیں آ سکتا، جو کام آیا تھا یا کام آ سکتا ہے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، اور جو بندہ کام نہیں آ سکتا نا وہ بھلے جتنے بھی کام والا ہو ہم اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہماری دشمنیاں بھی اسی طرح کے معاملات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہماری دشمنیوں میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہمارے اپنے نفسانی معاملات کا ہوتا ہے، اور اگر مزید ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھیں تو آج ماں باپ کو دیکھ لیجئے، بھائی بہن کو دیکھ لیجئے، میاں بیوی کو دیکھ لیجئے، ساس بہو کو دیکھ لیجئے، تاجر اور گاہک کو دیکھ لیجئے، افسر اور مزدور کو دیکھ لیجئے، مالدار اور نادار کو دیکھ لیجئے، حاکم اور محکوم کو دیکھ لیجئے، دنیا دار اور دیندار کو دیکھ لیجئے، بوڑھے اور جوان کو دیکھ لیجئے۔ اب دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اگر دیکھنے چلیں گے تو آپ کے سامنے یہ کیفیت آئے گی کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو غیبت کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے. غیبت حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, لیکن غیبت اپنے ہم منہ کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا, آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ, تم اسے ناپسند جانو گے. تو یہ غیبت حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت سے ہمیں ہمارے رب نے منع فرمایا, ہمارے رب نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور اگر آپ کے سامنے میں خلاصہ بیان کروں نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا, ان اقوال کا جو کتابوں میں غیبت کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیے گئے, تو وہ خلاصہ یہ ہوگا کہ غیبت ایمان کو کاٹ دیتی ہے, غیبت برے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے. بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, غیبت سے نماز اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت سے تو نیکیاں برباد ہوتی ہیں, یہ غیبت نیکیوں کو جلا دیا کرتی ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا, اور مسلمان کی غیبت کرنے والا یہ سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہوتا ہے. غیبت تو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے, غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جائے گا. اور غیبت کرنے والا یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی ناراضی مول لیتا ہے نا, قیامت کے میدان میں اسے کتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. یہ دو چار باتیں آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہیں غیبت کے تعلق سے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی شہرا آفاق تالیف فیضان سنت کا پورا ایک چیپٹر غیبت کے عنوان پر تحریر فرمایا. غیبت کے تعلق سے آپ سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ غیبت کی تباہ کاریاں اس کو لازمی پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں. جس طرح کہا جاتا ہے نا, پہلے تولو بعد میں بولو, تو پہلے غور کر لیا جائے میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا دینی یا دنیاوی کو فائدہ ہے. اگر تو دینی اور دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو اس کلام کو کیا جائے, لیکن اگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس کلام سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اس نظر سے بھی دیکھ لیا جائے جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ کسی مسلمان کی غیبت تو نہیں ہو جائے گی, یہ کسی پر بہتان باندھنے کا سلسلہ تو نہیں ہو جائے گا, میرے منہ سے نکلنے والا یہ جملہ کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری کا سامان کرنے والا تو نہیں ہوگا. اس نظر سے بھی دیکھنے کی طرف آئیے نا. ہاں, ہمارے ہاں یہ ضرور ہوتا ہوگا کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا تو گفتگو کرنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ جو میں نے بات کی ہے نا یہ غیبت نہیں ہے, واقعی وہ اس کام کا ارتکاب کرنے والا ہے, یہ واقعی اس میں برائی پائی جاتی ہے. تو کسی کے عیبوں کا یوں اس انداز میں تذکرہ کرنا, اور خاص طور پر ان چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں, یہی تو غیبت ہے. اگر یہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی تھی اور وہ برائی آپ نے اس کی طرف منسوب کی تو یہ غیبت نہیں ہے, یہ بہتان ہے. غیبت اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور بہتان اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی کسی ایک گھنٹے کی گفتگو کا جائزہ لے لیجیے, چلیں گھنٹہ زیادہ آدھے گھنٹے کی گفتگو کا جائزہ لے لیجیے, یا اس انداز میں دیکھ لیجیے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو ہماری آپس میں جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں آپس میں باتیں کم ہوتی ہیں, ہم دوسروں کا تذکرہ زیادہ لے کر بیٹھتے ہیں, دوسروں کی منفی اور نیگیٹو باتوں کو ہم زیادہ شیئر کرتے ہیں. یہ دوسروں کی جب بھی منفی بات ہو رہی ہوگی نا, اگر یہ کہا جائے کہ یا وہ غیبت ہو رہی ہوگی یا وہ بہتان ہو رہا ہوگا, ان دو گناہوں میں سے یہ گفتگو خالی نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے ایسے ہی, جب بھی کسی کی منفی بات آپ شروع کریں گے یا وہ غیبت ہوگی یا وہ بہتان ہوگا. بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو گفتگو کر رہا ہوں نا مجھے لے چلو, میں اس کے سامنے کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, اس کی برائی اس کے منہ پر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. آپ اگر اس کی برائی اس کے سامنے کرنے کی جرات رکھتے ہیں تو بھی تنہائی میں جا کر کسی اور سے اس انداز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ غیبت پھر بھی غیبت ہی رہے گی، اس گفتگو کے کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، میں اس کے منہ پر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ منہ پر کرنے کے لیے اور بہت ساری باتیں تو ہیں نا کہ وہ کی جائیں۔ آپ منہ پر کرنا چاہتے ہیں پیار بھری گفتگو کریں، منہ پر کرنا چاہتے ہیں اس کی اصلاح کی بات کریں، منہ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نیکی کی دعوت دینے والے گفتگو کریں نا، ایسی گفتگو کریں جو تعمیری گفتگو ہو، ایسی گفتگو کریں جو اس کی ذات میں پائی جانے والی خرابیوں کو ختم کرنے والی ہو، ایسی بات کریں جو اس کو اصلاح کی راہ پر لانے والی ہو، ایسی بات کریں نا جو اس کو فلاح کے رستے کی طرف بڑھانے والی ہو، میں اس کے منہ پر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مطلب یہ کہ میں نے بری بات ہی کرنی ہے، اس کے منہ پر بھی جا کر کرنی پڑے تو بری کروں گا، یہاں کرنی پڑے تو بھی بری کروں گا۔ بری بات تو بری ہوتی ہے نا، اچھے بندے اچھی گفتگو کرتے ہی اچھے لگتے ہیں، بری گفتگو اچھے بندوں کی زبان پر زیب نہیں دیتی۔ آئیے اچھے بندے بن کے جیے، کبھی کسی مسلمان کی منفی گفتگو نہ کی جائے۔ ہمارے اسی احترام شریعت پروگرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل کی گفتگو ہوئی تھی، صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ حدیث قدر طویل ہے۔ 3 دن تک میرے آقا نے اپنے صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، میرے صحابہ ابھی تھوڑی دیر میں اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا۔ 3 مرتبہ ایک ہی صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان صاحب کا پیچھا کیا، ان کے گھر میں جا کر 2-3 دن تک رکا، یہ جاننے کے لیے کہ ان کی ایسی کون سی خاص عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مرتبہ پا گئے۔ کہتے ہیں میں نے 3 دن ان کے گھر میں گزارے، جو کیفیت سامنے آئی نا، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے سجدے یا کوئی لمبی چوڑی تلاوت کا معمول نہیں تھا، کوئی چیز نظر ہی اس طرح کی نہیں آئی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کی وجہ سے یہ اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گئے۔ جب ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگے کہ میں کوئی اس طرح کی لمبی چوڑی عبادات تو نہیں کرتا، بس ایک عمل ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کی نفرت نہیں پاتا۔ تو آئیے نا اللہ تعالی جل جلالہ کا قرب پانے کی طرف بڑھیں۔ مسلمانوں کے عیوب اچھالنے سے حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اپنا نام اعمال گندا ہوگا نا، تو کسی اور کی وجہ سے مجھے اپنا نام اعمال گندا کرنے کی حاجت کیا ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی طرف قدم کیوں نہ بڑھاؤں؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں آقا یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے تھے۔ کیا حاصل ہوا مسلمانوں کی غیبتیں کرنے سے؟ کیا حاصل ہوا ان کی برائیاں بیان کرنے سے؟ اس عذاب کی طرف توجہ کی جائے نا، تو یہ عذاب یقین جانیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ کلمات کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حمزہ کی پہلی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ وہ پہلی آیت کریمہ کیا ہے؟ ویل لکل حمزۃ اللمزۃ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے برائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیے، اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں آقا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی ان کی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ اگر کسی کی کوئی برائی نظر آ بھی گئی تو مسلمان ہونے کے ناطے مجھ پر لازمی ہے کہ میں اپنی اخلاقی کیفیتوں کا مظاہرہ کروں، اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈال دوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپاتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تصور کیجیے اگر غیبتیں کرنے کی وجہ سے قبر کی گرفت میں مبتلا ہو گیا میرا کیا بنے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی بیان کردہ اس نصیحت بری گفتگو پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ آپ قبر کی وحشتوں سے ڈراتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو بنا دے ادب کا تو پیکر، کرتے رہے احترام شریعت.